کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا۔ میرے مرشد محبوب سیدی حسین دی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناجات کے اشعار ہیں۔
الہی اپنی رحمت سے تو کر لے باقدر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر لے باقدر اپنا، نام جم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا، نام جم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر لے باخبر۔ سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا، سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا، کوئی حاجت رکھتا تیری چوکھٹ پہ سر اپنا، کوئی حاجت رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا، سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا، کوئی حاجت رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا۔ خدا بندہ خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، کرے اب طرف داد جگر یہ دل اپنا جگر اپنا، کرے اب طرف داد جگر یہ دل اپنا جگر اپنا، خدا کا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، خدا کا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، کرے یہ دل اپنا جگر اپنا، کریں ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا۔ میں کب تک ناز دشمن کی غلامی میں کب تک ناز دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا، کر لے سدا تارا کو پھر دار دیگر کما میں کب تک ناز دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا تو کر لے کو پھر بارے دیگر چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب پیار روان کرنا تو فضل خاص کو ہم سب پیار روان کرنا چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب پیار روان کرنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر کرنا بقید مرشد کامل تو کر دے سزاؤں کو بقید مرشد کامل تو کر دے سزاؤں کو کہ وقت خان خواہش شیخ ہے دل کہ وقت خان خواہش شیخ ہے قلب و جگر کہ وقت خان خواہش شیخ ہے قلب و جگر تواب سے جو کی توبہ تغافل سے جو کی توبہ تم کی راہ میں اکثر ہما تم مشر ولا ہے ذکر کا چاہوں سہر اپنا ہما تم مشر ولا ہے ذکر کا تغافل سے جو کی توبہ تم کی راہ میں اکثر ہما تم مشر ولا ہے ذکر کا چاہوں سحر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر
ایک بات تو گزارش خواتین کے لیے میں نے بارہا کی ہے کہ نماز میں سستی کا علاج ہے یہ، کہ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور ہمت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. ہمت اور ارادہ اللہ تعالیٰ نے دو ایسی چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں انسان کو، کہ اس کے ہوتے پہاڑ بھی سر کر لیتا ہے، مشکل کام نہیں ہے، مشکل سے مشکل کام آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمت ہونی چاہیے، ہمت کو استعمال کرنا چاہیے، ہمت تو ہوتی ہے، ہمت کو استعمال کرنا چاہیے اور ارادہ پکا ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے، تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ نماز کو خواتین بعضی سستی میں، بعضی کاموں کی مشغولیات میں اتنی دیر کر دیتی ہیں کہ وہ قضا ہو جاتی ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے لیے بہت بڑی بڑی وعیدیں حدیث پاک میں ہیں. سستی کرنے پر بھی، نماز میں سستی کرنے پر بھی وعید ہے کہ منافقوں جیسا عمل ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ منافقین کا عمل ہے کہ وہ دیر کرتے رہتے ہیں نماز میں، دیر کرتے رہتے ہیں، پھر بالکل آخر وقت میں جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے اس طرح سے وہ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ سستی کرنے سے منافق تو نہیں ہو جائے گا، لیکن عمل یہ منافقانہ ہے، منافقوں کا عمل ہے یہ، اس سے بچنا چاہیے. نماز سے سستی پر بھی وعید ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی دیکھتے رہیں اور نقشہ اوقات سامنے رکھا ہوا ہو، جیسے ہی وہ سیکنڈ اوپر ہو جائے، وہ منٹ اوپر ہو جائے، فوراً نیت باندھ لیں، یہ مطلب نہیں ہے. میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ خواتین کے لیے آسانی ہے، وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ لیا کریں. جن لوگوں کو سستی کا مرض ہے یا مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ پھر کاموں کی وجہ سے وہ کاموں میں پھنس جاتے ہیں اور ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ان کے لیے ہے یہ علاج. ہر ایک کے لیے میں نہیں بتاتا ہوں یہ. تو جن کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے سستی کا یا قضا ہو جانے کا، ان کے لیے میں نے یہ اپنے بزرگوں ہی کی بات بتلائی ہے کہ وہ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ لیا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت داخل ہو گیا تو اب آپ فوراً سب کام چھوڑ دیں اور وضو کر لیں. یہ نہ سوچیں کہ ابھی محلے کی اذان ہو جائے تو پھر ہم نماز پڑھیں گے. ہوتا تو یہ ہے کہ آج کل بہت سی مساجد میں فوراً ہی اذان ہو جاتی ہے، وقت داخل ہوتے ہی اذان دے دیتے ہیں. تو اذان ایک سنت چیز ہے اور اس کے انتظار میں اگر ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے تو بہت بری بات ہے. اس لیے میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، اپنے بزرگوں کی بات ہے، کہ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وقت داخل ہو جائے آپ نماز کی تیاری شروع کر کے نماز پڑھ لیں، سب کام چھوڑ دیں. تو پانچ سات منٹ تو اوپر ہو ہی جائیں گے، اس سے کم میں تو آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو کر کے پہلے سے بیٹھا رہے اور ایک دم جیسے ہی سیکنڈ کی سوئی اس نقشے کے مطابق آ جائے اور منٹ کے اوپر فوراً نیت باندھ لیں. اس میں تو یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ نقشوں میں ایک آدھ دو منٹ کا بھی فرق ہو جاتا ہے، بعض نقشوں میں دو منٹ تک کا فرق آ جاتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. احتیاط ہمارے لیے ہے، ہم تین منٹ بعد، چار منٹ بعد، پانچ منٹ بعد، پھر اس کے بعد وضو کر لیا. وضو کرنے میں کسی دیر میں اذان بھی کہیں نہ کہیں کی ہو جاتی ہے، سنت ادا ہو گئی، اذان کی جواب بھی دے دیں آپ. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سیکنڈ کے حساب سے چلیں، مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے کاموں کو پیچھے کر دیں تو وقت داخل ہوتے ہی نماز ادا ہو جائے گی خواتین کی، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اسی طرح فجر کے اندر دو چار پانچ منٹ کی احتیاط کر لیں. اگر معلوم ہے کہ اگر ہم اذان کا انتظار کریں گے تو نیند ہمیں آ لے گی، غفلت ہو جائے گی اور نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں مشورہ دیتا ہوں کہ وقت داخل ہوتے ہی خواتین کو چاہیے کہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ ان کو کوئی جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہوتی. یہ ضرور ہے کہ ہمارے مسلک کے اندر، حنفی مسلک کے اندر، نماز فجر کو خوب روشنی پھیل جانے تک انتظار کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ افضل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، تو یہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز کا وقت فجر کا داخل ہو گیا، آپ وضو کر لیں اور پانچ سات منٹ دس منٹ کے اندر وضو کر لیا، نماز پڑھ لیں. تو یہ ایک تو بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جن لوگوں کو سستی کی شکایت ہے یا ان کی نماز قضا ہو جانے کی شکایت ہے، یہ بات میں نے ان کے لیے بتائی ہے کہ وہ ایسا کر لیا کریں، انشاءاللہ پھر نماز میں نہ سستی ہو کا سوال پیدا ہوگا، نہ ہی کوئی قضا ہونے کا انشاءاللہ تعالی خطرہ ہوگا. اور دو میں کہ بہرحال نماز ہو جاتی ہے، اور افضل وقت کے لیے انتظار کرنے میں نماز کو کھو دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس لیے یہ مسئلہ اس لیے بتایا جاتا ہے. زوال کا جو وقت ہے اس میں جو وقت نقشے میں لکھا ہوتا ہے اس سے پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد احتیاط کے ہیں. تو اس طرح سے دس منٹ کا وقت ہوتا ہے، زوال سے پانچ منٹ پہلے آپ نماز نہ پڑھیں یا سجدہ بھی نہ کریں، منع ہے. اور اسی طرح سے زوال کے پانچ منٹ بعد جو نقشے میں وقت لکھا ہوا ہے، کیونکہ اپنی گھڑی بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس لیے پانچ سات منٹ کا وقفہ دے دیا کریں۔ تو یہ مسئلہ میں نے اس لیے بتایا ہے، بعض لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سیکنڈ کے حساب سے لگتا ہے کہ وہ تشویش میں پڑ جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف اس لیے بتایا ہے کہ نماز میں سستی نہ ہو اور قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو، کہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو جائے اذان کے انتظار میں پھر کاموں میں مشغولی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات بالکل آخر وقت ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ منافقوں کا طریقہ ہے دیر کر کے نماز پڑھنا، تو اس سے ہم بچ جائیں گے اور نماز قضا ہونے سے ہی بچ جائیں گے، تو اس لیے یہ مسئلہ بتایا ہے۔ بہشتی زیور میں میں نے صبح کی دو دفعہ دوسری مجلس میں یہ پڑھ کے سنائی ہے کہ ہر مسلمان کو دن رات کس طرح رہنا چاہیے، اور جو سلسلے میں داخل ہوں بزرگوں کے، ان کو تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان پر ایک خاص ذمہ داری ہو جاتی ہے، لیکن جب ذمہ داری ہو جاتی ہے تو اس کا انعام بھی ظاہر ہے بڑا ملتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو اس طرح رات دن رہنا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ جو مرید ہو یہ اسی کے لیے ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے دن رات 24 گھنٹے میں کس طرح رہنا چاہیے۔ تو یہ صبح میں پڑھ کر سناتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ اس کو غور سے سنتے ہیں، کتنے لوگ محاسبہ کرتے ہیں، کوئی اطلاع بہت کم ہی کوئی دیتا ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں اور اس پر ہمارا عمل ہے یا کوتاہی ہے، نہ کوئی خط لکھتا ہے۔ اس لیے میں نے موقع غنیمت جانا کہ آج کے دن خواتین آتی ہیں گھر پہ تشریف لاتی ہیں، تو یہ دوبارہ پڑھ کر سنا دوں تاکہ جنہوں نے نہیں سنا ہو وہ سن لیں، اور تکرار سے تو بہرحال فائدہ ہوتا ہے، مجھے خود بھی بہت فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ، ایک ہی بات کو بار بار پڑھنے سے اس عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو لہذا میں نے یہ اب میں دوبارہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ہر مسلمان کو کس طرح رات دن رہنا چاہیے، ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کرے، خواہ کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ پاچھ کر۔ بعض لوگ اپنے قیاس سے مسئلے گھڑ لیتے ہیں، اپنے ذہن سے مسئلے بنا لیتے ہیں، اور یوں صحیح ہوگا کر کے عمل کر لیتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات غلط ہوتی ہے، بعض لوگ سنی سنائی پہ عمل کر لیتے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ علماء سے پوچھے۔ اور یہ بہشتی زیور ماشاءاللہ موجود ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، اس میں بھی تقریباً ہمارے حضرت نے تو فرمایا تھا کہ اس پر جس کو عبور ہو گیا وہ تقریباً آدھا مفتی تو بنی جاتا ہے۔ باقی علماء موجود ہیں، آج کل ٹیلی فون کی سہولت ہے، تو ہر مسئلے کو پوچھ لے، دین کے علم میں شرم نہیں کرنی چاہیے، ہر مسئلے کو پوچھ لینا چاہیے، تو یہ فرض ہے۔ جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر فرض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر فرض عبادت کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب عبادت کا علم حاصل کرنا، مسائل کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اور اسی طرح مستحب اعمال یا سنت اعمال کا علم حاصل کرنا سنت ہے۔ تو اگر علم حاصل نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا، فرض عبادت کا علم حاصل نہیں کرے گا، فرض عبادت صحیح نہیں ہوگی، تو علم نہ حاصل کرنے کا گناہ الگ ہوگا، اور عبادت کو نہ خدا نہ خواستہ اگر عبادت صحیح نہ ہوئی تو پھر اس کا گناہ الگ ہوگا۔ اس لیے موٹا موٹا علم دین کا، جس سے ہماری نمازیں درست ہو جائیں، روزے، زکات وغیرہ، تو اور بھی جو بھی مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں اس کو پوچھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ نمبر دو، سب گناہوں سے خوب بچنے کا اہتمام کریں۔ گناہوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے، مگر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ زیادہ تر آنکھ کی حفاظت کو بیان فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ تو اور بھی بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن یہ نظر کی حفاظت کا جو عمل ہے اور اس سے نہ بچنے کا گناہ ہے، یہ بہت خطرناک مرض ہے، اصل میں اس سے دل بھی خراب ہو جاتا ہے، اور جب دل میں کسی کا نقش بیٹھ جاتا ہے تو ایسے شخص اگر توبہ نہ کرے اور علاج نہ کرے تو خدا نہ خواستہ، بعض ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں، بزرگوں نے نقل فرمایا نصیحت کے لیے، کہ اس سے خاتمہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کہ یعنی عشق مجازی سے اس قدر دل میں جو ہے وہ گندگی آ جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے۔ دوسری یہ کہ اس گناہ سے جو ہے یہ چونکہ صریح واضح طور پر فتویٰ نفاق کا حکم ہے، تو یہ ویسے بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنکھوں کا زنا فرمایا۔ تیسرے یہ کہ اتنا خبیث عمل ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور گناہوں کے لیے لعنت کی بد دعا نہیں فرمائی، لیکن یہ گناہ ایسا ہے بد نگاہی کا، چاہے وہ موبائل میں ہو، کیبل میں ہو، دفتر میں ہو، سپر مارکیٹ کے اندر ہو، اسپتالوں میں ہو، اصل ہمارے اندر ایمان کی قیمت جتنی ہوگی نا،
انشاءاللہ تعالی ویسا ہی ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ دنیا کے معاملے میں ہم لوگ کسی چیز میں شبہ بھی ہوتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر 10 گلاس پانی کے رکھے ہوئے صاف ستھرے دکھائی دے رہے ہیں, ٹھڈے بھی ہیں اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے, بس اب پانی پینے کو ہاتھ بڑھایا تھا کہ اچانک کسی نے کہا کہ خبردار ان میں سے کسی ایک گلاس کے اندر زہر ملا ہوا ہے, قطرہ زہر کا قطرہ ملا ہوا ہے, اب آپ 10 کے 10 گلاس نہیں پیئیں گے. چاہے پیاس میں آپ کو خوب شدت پیاس ہو, تڑپ رہے ہوں پیاس میں, لیکن اب آپ وہ پانی نہیں پیئیں گے اس لیے کہ جان کا خطرہ ہے. لیکن دین کے اندر جو ہے ہم ان شبہات سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتقی من یتقی الشبہات, متقی تو وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچے, کہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها, کہ یہ اللہ کی حدود جو ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ قریب جاؤ گے تو تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے. کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ وہ اپنے بندوں کو گناہ سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں, کہ رحمت ہے یہ کہ گناہ چونکہ یقیناً بری چیز ہے تو وہ بری چیز سے بندوں کو بچانا چاہ رہے ہیں تاکہ میرے بندے مجھ سے دور نہ ہو جائیں. لیکن افسوس کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بے پناہ محبت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں, اور ہم نعوذ باللہ دین کو سخت سمجھتے ہیں اور دین کو نعوذ باللہ ظلم سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر کوئی باپ یا ماں اپنے بچے کو بری چیز سے منع کرے تو سب کہیں گے کہ بھائی اس عورت کو یا اس باپ کو اپنے بچے سے بے حد محبت ہے, کہ کیچڑ میں نہیں کھیلنے دیتا, برے لڑکوں میں نہیں کھیلنے دیتا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت تو بندوں سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. بس یہ عقل اللہ تعالیٰ عقل سلیم ہم سب کو عطا فرمائے, کہ خدا تعالیٰ نے جو شریعت ہم پر نافذ کی ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم برے کاموں سے بچیں اور اچھے نیک اعمال کر کے آخرت میں اپنا انعام لیں, بڑے بڑے انعامات سے نوازیں. جتنا کمال حاصل کرے گا دین میں, جتنا علم حاصل کرے گا دین میں, اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتے ہیں, محبوب بناتے ہیں, اپنے قریب کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہی یہی ہے کہ میرا بندہ دنیا میں جا کر کمال حاصل کرے, اچھی صفات میں, اچھے اخلاق میں, اچھے اعمال میں کمال حاصل کر کے فرشتوں سے بھی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. بندے جو اللہ کے دنیا میں ہیں وہ کمال حاصل کر کے, ایسی اچھی صفات کے اندر کمال حاصل کر کے فرشتوں سے بھی درجہ ان کا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اللہ کو اپنی شریعت اتنی محبوب ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ترقی چاہتے ہیں, اور گناہ جو ہے ترقی کی راہ میں زبردست رکاوٹ ہے. کہ جتنی ترقی نیک اعمال سے ہوتی ہے, ایک گناہ بعض اوقات ایک گناہ کرنے سے سب کی سب ترقی ضائع ہو سکتی ہے. یہ نگاہ کی حفاظت کا عمل وہی ہے, یہ بد نگاہی جو کر لیتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1,00,000 تہجد کر موڑ لے جاتی ہے ایک بد نگاہی. کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر شکل دل میں بیٹھ گئی تو بس پھر ہر وقت میرے شیخ کے ساتھ کتنے لوگ آ کے حاضر ہوئے اور یہ بتایا کہ ہماری نظر خراب ہو گئی, اور نماز میں کھڑے ہیں تو اس کا خیال, رکوع میں گئے تو اس کا خیال, سجدے میں گئے ہیں تو اس حرامش کا خیال. تو اللہ سر تو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے, لیکن رخ ہمارا دل جو ہے وہ اس حرام عشق کے اندر پڑا ہوا ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بیٹھا دے. یہ بدنگاہی بہت ہی خوفناک چیز ہے اور اس سے بے انتہا بچنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی سختی نہیں ہے دین میں, آپ نے بہت زیادہ سختی کر رکھی ہے. بھائی دیکھو بات یہی ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی جتنی قیمت ہوگی نا, اللہ کی جتنی محبت ہوگی, اتنا ہی ہم اللہ کی ناپسندیدہ کاموں سے بچیں گے. بس یہی دعا کرتا ہوں میں اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اور اپنے سب محبت کرنے والوں کے لیے, کہ اے اللہ اور تمام مسلمانوں کے لیے, کہ اے اللہ ہم کو عقل سلیم عطا فرما دے اور شریعت اور سنت پر اپنی جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں ہمارے دونوں جہان کی راحت بھی ہے, نظر کی حفاظت میں اور گناہوں سے حفاظت میں ہماری دونوں جہان کی راحت مظہر ہے, چھپی ہوئی ہے. کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نیکوکار لوگوں کو بالس زندگی عطا فرمائیں گے, اور آخرت میں تو ہے ہی والعاقبۃ للمتقین, کہ پرہیزگاروں کے لیے, پرہیزگاروں کی جگہ ہے جنت. جو گناہگار مسلمان ہوں گے ان کو بھی تھوڑی دیر کو, شرط یہ کہ یہ تو اللہ کے مرضی پر ہے, لیکن اگر جہنم میں جائیں گے بھی وہ جو گناہگار مسلمان ہوں گے, بعض گناہوں کی سزا بھگتانے کے لیے ان کو ڈالا جائے جہنم میں, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو اور ایسی توفیق سے توبہ دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل پاک صاف رہ کر جینا نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے بلائیں تو ہم بالکل پاک صاف ہوئے ہوں. تاکہ ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑے, کیونکہ جہنم میں ڈالے تو جائیں گے مسلمان لیکن تہذیب کے لیے ڈالے جائیں گے, عذاب کے لیے نہیں ڈالے جائیں گے, کیونکہ جنت میں پاک لوگ ہی جا سکتے ہیں, اس لیے پاکی پھر وہاں جہنم میں کی جائے گی, لیکن اللہ تعالی ہمیں دنیا ہی میں اپنے قلوب کو اپنے نفوس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا ایک تو آنکھ کا گناہ ہے اور دوسرا زبان کا گناہ ہے, کہ زبان بھی زبان سے بے حد گناہ ہوتے ہیں. بعض لوگ نگاہ کی حفاظت پھر کر لیتے ہیں لیکن زبان کے معاملے میں بہت غفلت اور لاپرواہی ہم سے ہو جاتی ہے, غیبت کی شکل میں, جھوٹ کی شکل میں, بدگمانی کی شکل میں, غصہ بیجا غصے کی شکل میں, خلاف واقعہ باتیں کرنے کی شکل میں, بلا تصدیق باتیں کرنے کی شکل میں, کسی کو تانا دینے کی شکل میں, اور کس کس طرح ہم زبان کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. فحش بات منہ سے نکل جاتی ہے, فضول بات منہ سے نکل جاتی ہے, اور ایسی باتیں جو اگرچہ مباح بھی ہوں لیکن حکیم الامت نے لکھا ہے کہ مباح کی سرحدیں گناہ سے ملی ہوئی ہیں, زیادہ انہماق مباح کے اندر ہے, یعنی جو مباح وہ چیز ہے جو جائز تو ہے لیکن بہت کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے, اس میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اس کی سرحدیں گناہ سے ملی ہوئی ہیں, تو اس کی کثرت سے بھی جو ہے وہ دل میں ظلمت آتی ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے بھائی آنکھ کی حفاظت کے ساتھ زبان کی حفاظت بھی بے حد ضروری ہے, اس کا بھی ہم بہت خیال رکھیں. تو پہلی چیز تو علم دین اپنی ضرورت کے موافق حاصل کرنا, دوسری چیز ہمت کر کے سب گناہوں سے بچنا, اور گناہ سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, ہمارے نفس اتنے بگڑ چکے ہیں, ہمارے ماحول اور ہماری غفلتیں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ جب گناہ سے بچنے کا کہا جاتا ہے تو نفس تل ملا جاتا ہے اور فوراً یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ پھر ہمارے زندگی میں مزہ نہیں رہے گا. خدا کی قسم ہے میرے دل میں آج بار بار یہ آتا ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے فرشتی زیور پڑھ کے, کہ یہ باتیں اگر ہم اپنے اندر لے آئیں تو میں قسمیاں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے, ہر گھر جنت کا نمونہ. ابھی جنت تو دور ہے, ہمارے حضرت فرماتے تھے مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. ان باتوں پر عمل کر کے ہماری زندگی انتہائی سنور جائے اور ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہماری اولادوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. شروع میں یہ کام تھوڑے سے مشکل معلوم ہوتے ہیں, پھر شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے, سکھاتا ہے, پٹی پڑھاتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے, لیکن اگر تھوڑے دن ہم ہمت کر کے ان باتوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر خود ہی دل گواہی دے گا کہ ہم واقعی جنت کی طرف جا رہے ہیں. تو علم دین حاصل کرنا, نمبر دو سب گناہوں سے خوب ہمت کے ساتھ بچنا, اور نمبر تین اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے, دیر نہ لگائے توبہ کرنے میں, اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دل میں وعدہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے. بار بار بتایا جاتا رہتا ہے کہ شیطان طرح طرح سے بہکاتا ہے اور آتا ہے بتاتا ہے کہ تمہیں تمہاری توبہ تو کیسے قبول ہوگی, کیونکہ تم ہر بار توبہ کرتے ہو پھر ہر بار توڑتے ہو. تو اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے حضرت نے سکھایا کہ جس وقت توبہ کر رہے ہوں اس وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو, بس پھر انشاءاللہ تعالی توبہ یہ سچی ہے. اور نادم تو ظاہر ہے, ندامت ہوگی جبھی توبہ کرے گا, ندامت ہونا چاہیے اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ آئندہ یہ گناہ. تین شرطیں توبہ قبول ہونے کی. تو انشاءاللہ تعالی توبہ اگر آگے تو وہی گناہ بھی دوبارہ ہو گیا تو پچھلی توبہ کام کی رہی, غلط نہیں رہی, فضول نہیں رہی اور بیکار نہیں ہوئی, وہ سچی توبہ ہے, اللہ کے یہاں قبول ہے, پاک و صاف ہو چکا وہ بندہ. اب دوبارہ گناہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لے پھر پاک و صاف ہو جائے, پچھلے گناہ کا کچھ اثر نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. توبہ کرتے رہنے کی خاصیت یہ ہے کہ توبہ کرتے رہنے سے دل پاک صاف ہو جاتا ہے, تو توبہ کرنے سے جب دل پاک صاف رہنے کی عادت رہے گی تو انشاءاللہ پھر ظلمت اندھیرا قریب نہیں آئے گا, یعنی گناہ کرنے کو پھر دل ہی نہ چاہے گا, ایک وقت ایسا آ جائے گا. تو لہٰذا توبہ کرنا نہ چھوڑیں اور گناہ سے خوب ہمت سے بچیں. نمبر چار, کسی کا حق نہ رکھیں. اب جیسے توبہ کی بات کی, اس میں چوتھا حق, چوتھی شرط یہ ہے توبہ کی کہ کسی کا حق اگر ہمارے ذمے ہو, کسی کا پیسہ رہ گیا ہو, کسی سے قرض لیا تھا وہ دے سکتے ہیں, یعنی اگر دے سکتے ہیں تو فوراً ادا کرے ورنہ اس سے معاف کرائے یا اس سے مہلت لے لے, ورنہ وہ والی توبہ جو کسی کا حق ہمارے پاس ہو, کسی کا مال ہو, وراثت کا مال ہو, یا کوئی بھی پڑی چیز پائی تھی تو یہ نہیں کہ یہ بس توبہ کر لی, بلکہ پڑی چیز اگر پائی ہے تو اس کو اس کے مالک تک پہنچانا فرض ہے, وہ نہیں پہنچائے گا تو قیامت کے دن معاوضہ ہوگا. اس کی دوسری شرائط بھی ہیں. بہرحال کسی کا حق نہ رکھے, کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف نہ دے, یہ وہی ہے المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه و یدہ. یہاں زبان کو سب سے پہلے اسی لیے بیان کیا ہے کہ زبان فوراً پھسل پڑتی ہے, اور ہاتھ یا پاؤں سے تو تکلیف دینا پھر ذرا مشکل یعنی اور آگے کا درجہ ہے, ایسا کم نوبت آتی ہے. زیادہ تر زبان سے انسان تکلیف پہنچا دیتا ہے, جھوٹ بول دیتا ہے, غیبت کر دیتا ہے, تو اس سے بہت بچنا چاہیے. اور اس کا طریقہ ہم بتاتے رہتے ہیں اپنے بزرگوں کی بات, یہ صاف صاف طریقہ یہی ہے کہ پہلے سوچے پھر بولے. اس کو محاورے میں کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. تو بولنے سے پہلے مشق کر لے, پھر اس کی مشق کرنی پڑتی ہے. فوراً یہ چیز نہیں جاتی جس کو زیادہ بولنے کا مرض ہوتا ہے اور تیز تیز بولتے ہیں, جلد بازی ہے بولنے کے اندر. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی ہے کہ ہر 100% مصیبت جلد بازی سے آتی ہے, چاہے عمل ہو چاہے زبان ہو قول ہو, تو 100% مصیبت جلد بازی کی وجہ سے آتی ہے. اب جیسے کسی نے کچھ بات کہی فوراً اپنا منہ کھول دیا بولنے کے لیے, تو یہ بات ہی مناسب نہیں ہے اور یہ آداب گفتگو کے بھی خلاف ہے. سامنے والے کی بات کو سنیں سمجھے, اس کے بعد اس کو نرمی سے جواب دینا چاہیے. اگر کوئی اختلاف بھی ہے تو اس کے ساتھ اس میں جو ہے ادب اور حکمت کے ساتھ, جیسا سامنے والا ہے بڑا ہے تو اس کے حساب سے ادب کے ساتھ, اور چھوٹا ہے تو شفقت کے ساتھ اس کو جواب دینا چاہیے. اور کسی کی برائی نہ کرے, برائی کرنے سے فائدہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, اور برائی وہی کرتا ہے جو اپنے کو اچھا سمجھتا ہے, اور جو اپنے کو اچھا سمجھتا ہے دوسرے کو برا سمجھتا ہے, تو پھر اس کے اندر تکبر ہے. اور جو آدمی دوسروں کے عیب دیکھتا ہے تو یہ خود ایک بڑا عیب ہے دوسروں کا عیب دیکھنا, حالانکہ حکم یہ ہے کہ عیب دیکھنا ہی ہے تو اپنا عیب دیکھو. کیونکہ جس طرح باغ کے اندر مکھی وہیں بیٹھے گی جہاں سڑا ہوا پھل گندگی گوبر ہوگا, تو وہیں مکھی جا کے بیٹھے گی. اسی طرح ہمارا حال ہے کہ اتنی اچھائیاں تو کسی میں نظر نہ آئیں, اس کی برائی پر ہم برائی کرنے لگ گئے, ایک عیب دیکھا اس کو بیان کرنے لگ گئے. جیسے جو ہے وہ کتنے لوگ باغ میں جاتے ہیں پھل کھانے, کوئی پھول سونگنے, کوئی کس طرح کوئی کچھ, اور جو سور اور کتے جو ہے وہ غلازت کھانے جاتے ہیں. تو اتنی اچھائیاں ہم بندے میں نہیں دیکھتے بلکہ کوئی برائی کو چنتے رہتے ہیں اور عیب چینی کرتے ہیں اور اس کو دوسروں سے بیان کرتے ہیں, اور بیان نہیں کرتے تو ہم اپنی نظر میں اس کو برا سمجھتے ہیں. تو جو آدمی دوسرے کو برا سمجھتا ہے در حقیقت وہ خود برا ہے, یہ اپنی برائی اس کے اندر دیکھ رہا ہے. ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ مومن چونکہ مومن کا آئینہ ہے حدیث پاک میں ہے, تو میں جو عیب میں اپنے بھائی میں دیکھ رہا ہوں در حقیقت وہ میرا عیب ہے جو مجھے اپنے مومن بھائی کے آئینے میں نظر آ رہا ہے. تو یہ کسی کی برائی نہ کرے. اور پانچویں چیز ہے کہ مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھے, نہ بہت اچھے کھانے کپڑے کی فکر میں رہے. مال کی محبت بہت خطرناک مرض ہے, دنیا کی محبت یہ بہت خطرناک مرض ہے کہ آدمی اس کی دھن میں پھر جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کو مرتے وقت بھی اپنے مال کی فکر رہتی ہے اور مال کا غم رہتا ہے. ہم نے سنا ہے ایک ہمارے قریبی عزیز تھے, تو وہ بیت الخلاء میں بھی جاتے تھے تو ان کی دیوار پہ وہ حساب, اتنا وقت بھی جو ہے ان کو فرصت نہیں تھی, تو دیوار پر پینسل سے حساب کتاب دیوار بھری ہوئی ہے وہ حساب کتاب میں, کیونکہ فرصت ان کو نہیں, ہر وقت توڑ جوڑ میں حساب کتاب میں لگے رہتے تھے, تو بیت الخلاء کے وقت کو بھی انہوں نے ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ ایسی مال کی محبت سے اور ایسی جستجو سے اپنی پناہ میں رکھے. اور دوسرے حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اس میں یہ دنیا کی محبت مال کی محبت جو ہے یا حد سے زیادہ بڑھ جانا بیوی بچوں کی محبت, یہ سب خطرناک مرض اس لیے ہے کہ چونکہ ان چیزوں سے ہمیں محبت ہو گئی, اور اسی میں جو ہے وہ حسینوں کا عشق حرام بھی آ گیا کہ کوئی شکل بس گئی دل کے اندر, اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو مرتے وقت جو ہے چونکہ یہ چیز چھوٹ جاتی ہیں, ساری چیزیں چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہیں, تو جب مرنے والے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چھڑانے والا کون ہے, ظاہر ہے اللہ ہی چھڑاتے ہیں دنیا, تو پھر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی اور شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور یوں کفر پر خاتمہ ہو جاتا ہے. تو یہ مال کی محبت کوئی معمولی خرابی نہیں ہے, اس کا علاج کرانا چاہیے. آخرت کی فکر, آخرت کو زیادہ سوچے, آخرت کے حالات کو زیادہ سوچے, اپنے انجام کو زیادہ سوچے, اور اپنے پیر سے مشورہ کرے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی محبت سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پاکی نصیب ہو جائے گی. اور نام کی خواہش نہ رکھے, یعنی اپنی جاہ اور شہرت نہ چاہے کہ اپنے نیک کاموں کا کسی طرح شہرہ ہو, بلکہ نیک کام کو چھپا کر کرنا چاہیے اور اپنے کو مٹا کر رکھنا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ ہیں حدیث پاک میں ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہیں اور کپڑے جو ہے میلے کچیلے ہیں اور پاؤں میں مناسب جوتی بھی نہیں ہے اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کے ایسے مقرب اور مقبولین اور بہت ہی عابدین بنتے ہیں، اللہ کے مقبول بنتے ہیں، کہ یہاں تو ان کو کوئی جانتا نہیں کہ اگر وہ کسی کی سفارش کریں تو سفارش قبول نہ ہو، کوئی رشتے کا پیغام دے تو رشتہ نہ قبول ہو، لیکن اللہ کے وہ بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ تو اپنے کو مٹا کر رکھنا، مٹا کر رکھنے میں مہلا کچیلا رہنا نہیں ہے، بلکہ صاف ستھرا رہے، لیکن اپنے کو کچھ نہ سمجھے اور اپنے نام کی خواہش نہ رکھے۔ اور اچھے کھانے بھی جو ہے، اب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے ہر یعنی ویرانوں کے اندر بھی اب اتنے ریسٹورینٹ کھلے ہیں کہ میری سمجھ نہیں آتا کہ کھانے ہی پینے کے کام ایک رہ گیا اور کوئی کام نہ رہے۔ جہاں جاؤ بڑے بڑے ریسٹورینٹ اور وہ باہر کی کمپنیوں کے فرینچائز بے تحاشا کھل گئے ہیں اور اپنے اپنے وہ کھانے پیش کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے لائنیں لگا کر رش لگا کر وہاں کھڑے ہوئے ہیں، گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں اور پیسہ الگ خرچ ہو رہا ہے۔ اور آج کل تو معلوم نہیں ہمیں کہ وہ احتیاط بھی کرتے نہیں کرتے، حرام حلال کی مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال یہ کہ یہ اچھے کھانے کی ایسی فکر رکھنا کہ جس میں اوقات کا ضیاع ہو اور اسراف ہو، تو یہ بھی بڑا خطرناک مرض ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بلکہ اچھا کھانا کھا لے کوئی حرج نہیں، اچھا پکائے اچھا کھائے، لیکن یہ کہ اس میں انہماک نہ کرے، بہت زیادہ فکر میں نہ رکھے۔ اور باقی یہ آخری چیز جو اس میں ابھی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ویسے اس میں 40 باتیں لکھی ہوئی، ابھی میں نے پانچویں بات پڑھی ہے، تو کپڑے کی فکر ہے، کپڑوں کی بھی فکر ہم لوگوں کو بہت رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ اس کے اندر انہماک ظاہر ہے اکثر جو ہے وہ ریا اور دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی عورت جو ہے اس سے پاک ہوتی ہے۔ اور مرد کا بھی کیا ہے، مرد بھی آج کل جو ہے وہ بڑھیا کپڑے بناتے ہیں اور اس میں ڈیزائننگ بھی کروا لیتے ہیں، کیا کچھ کروا لیتے ہیں، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا ہے، صاف ستھرا کپڑا پہنیے، کوئی منع نہیں ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق بڑھیا کپڑا جو راحت کے لیے ہو وہ بھی آپ پہن لیجئے، کوئی منع نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی رکھیے، تیل کنگھی لگا کے ٹھیک رکھیے اور سلیقے سے رہیں، یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ بہت زیادہ انہماک کپڑوں میں ڈیزائننگ کرانا اور اس میں جو ہے بہت زیادہ دور دور جا کر ایسے کپڑے میچنگ کے خریدنا اور یہ کرنا وہ کرنا، اس میں جو ہے دکھلاوا آ ہی جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی تو دیکھے گا ہم کپڑوں کو تو دل میں ہوگا کہ بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، تو یہ چیزیں باتیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ باتیں ہیں۔ اچھا کپڑا پہن لیں، کوئی منع نہیں ہے، راحت والا کپڑا پہن لیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ اس کی فکر میں پڑے رہنا کہ ڈیزائن ایسا ہو اور نیا پرنٹ آیا ہے وہی ہو، یہ سب باتیں جو ہیں یہ اللہ سے دور کرنے والی ہیں، غفلت والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے محبت اور عشق کا بیان شرح مثنوی شریف تالیف فرمودہ میرے شیخ العرب والجمال باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شرح عشق پر من بگویم بر دوام، سب قیامت بگذر دوام نا تمام۔ اگر میں شرح عشق ہمیشہ بیان کرتا رہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق کے بیان، تو 100 قیامت گزر جاوے اور وہ بیان مکمل نہ ہوگا، کیونکہ وہ محبوب حقیقی غیر متناہی صفات والا ہے، بس اس کی شرح کیسے متناہی ہو سکتی ہے۔ در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریائیست قارش ناپدی، عشق گفت و شنید میں نہیں سما سکتا، وہ تو ایک دریائے ناپیدا عمیق ہے، عقل در شرحش چوخرت عقل در شرحش چخر در گلے بخفت، شرع عشق و عاشقی ہم عشق گفت، عقل عشق کی شرح کرتے کرتے مثل گدھے کے مٹی میں سو گئی، یعنی عاجز ہو گئی، یعنی عقل اللہ کے عشق میں نہیں چلتی، بالکل مٹی سے بھی گئی گزری ہے۔ اس کے بعد شرع عشق و عشق و عاشقی کو خود عشق ہی نے تمام کیا، یعنی جس میں اللہ کا عشق آ جاتا ہے بس وہی شرح عاشقانہ شرح کر سکتا ہے، عقل سے کام نہیں چلتا۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید ازوے رو متاب، آفتاب کا طلوع ہونا خود آفتاب کے لیے دلیل ہے، اگر پھر بھی تجھے دلیل چاہیے تو آفتاب سے اپنا چہرہ کیوں پھیرتا ہے، جب اس کی شعاعوں کی تیری آنکھیں متحمل نہیں ہوتی. جرا خاک آلود چوں مجنوں کنت، صاف گر باشد ندانم چوں کنت. جب جرا خاک آمیز یعنی ارتکاب گناہ کی ظلمت اور طاعتوں کا نور مجنوں کر رہا ہے تو صاف پیو گے تو نہ جانے کیا اثر کرے گا. یعنی ابھی ہم گناہوں کے ساتھ، بہت سے گناہوں میں بھی مبتلا ہیں، لیکن عبادات شروع کر دے کوئی انسان اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام شروع کر دے، لیکن ابھی گناہ تو ساتھ ہیں، لیکن یہ اس ارتکاب گناہ کی ظلمت کے ساتھ ہی جو آدمی عبادات کو شروع کر دیتا ہے، توبہ استغفار شروع کر دیتا ہے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہی نور اس کو مجنون کر رہا ہے، پاگل کیے دے رہا ہے کہ یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی محبت کی شرار ہے. تو جب صاف پیو گے یعنی جب تمام گناہوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو نہ جانے کیا اثر کرے گا. یعنی تقویٰ کامل کے ساتھ ذکر و عبادت کا نور خالص تو کس قدر تم کو پرکیف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وان لا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے تو اپنے دل کو اچھی طرح مطمئن اور فارغ کر لے، میں تیرے دل میں غنا یعنی بے پرواہی کر دوں گا، مخلوق سے بے پرواہی، اور فقر و احتیاج کے سوراخوں کو بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کے مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و افلاس کے سوراخوں کو بھی بند نہ کروں گا. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دنیا میں چین اور آرام اور سکون والی زندگی اسی وقت مل سکتی ہے جب بندہ اپنے مولا کی عبادت کے لیے وقت کو فارغ کرے، اور اگر ایسا نہ کرے گا تو دنیا کی حوث اور فکر سے ہر وقت اس کی زندگی تلخ رہے گی اور ملے گا اتنا ہی جتنا قسمت میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، کھانے کی چند سنتیں، دسترخوان بچھانا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. دسترخوان میں پہلے بڑا کپڑا بچھائیں اور اس کے درمیان میں دسترخوان بچھائیں پلاسٹک کا جو ہمارے استعمال ہوتا ہے، تاکہ جو بورے وغیرہ گرتے ہیں اس کپڑے کے اوپر گریں. بعض لوگ ڈائریکٹ وہ دسترخوان پلاسٹک بچھا دیتے ہیں اور اس پہ کھاتے ہیں، نتیجتاً بورے جو ہے وہ چاندنی پہ یا چادر پہ جس پر ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، کارپیٹ کے اوپر، اس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر پیروں کے اندر آنا بھی بے ادبی ہے، رزق کے ادب کے خلاف ہے، اور دوسرے یہ کہ پھر ان میں جانور بھی پیدا ہو جاتے ہیں، صفائی بھی نہیں رہتی. تو لہٰذا بڑا کپڑا بچھائیں، بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ کپڑا بچھا کر کھانا کھائیں، بسکٹ ہے جو بھی چیز کھانے کو دیں ان کو عادت ڈالیں، وہ خود اپنا کپڑا لے کے آئیں اور اس کو بچھائیں اور اس کے اوپر درمیان میں بیٹھ کے کھانا کھائیں، کھانا یا جو بھی چیز کھانے کے لیے ہے. بہرحال دسترخوان بچھانا سنت ہے. دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا، بسم اللہ پڑھ لیں یا پھر دعا ہے کھانے کی بسم اللہ وعلا برکت اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دانے ہاتھ سے کھانا، کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا، کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، یعنی کھانے کی قسم ایک ہی ہے تو ادب یہی ہے کہ اپنے سامنے سے کھائے، ادھر ادھر سے مت کھائے. ہاں البتہ اگر مختلف قسم کی چیزیں ہیں، مثلاً جیسے مٹھائی ہے، تو اس میں جو چیز پسند ہو پھر وہ دوسری طرف سے اٹھا سکتے ہیں. اور ایک کھانے کا ادب یہ بھی ہے کہ اگر ایک پلیٹ میں، جیسے مختلف لوگوں کے لیے ایک ہی پلیٹ میں کوئی پھل یا کوئی ایسی چیز آئی ہے، کھجور وغیرہ، تو بھر بھر کے نہ اٹھائے، اس میں سے ایک ایک دانہ کر کے لینا چاہیے. کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا. اسی لیے جو کپڑا بچھایا جاتا ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ اگر زمین پہ گر گیا تو اس کو کھانے کو طبیعت نہیں چاہے گی، اور جو صاف ستھرا کپڑا ہے اس پہ گر گیا تو اس پہ اٹھا کر کھا سکتے ہیں صاف کر کے. بہرحال لقمہ گر جائے تو جہاں تک ہو سکے اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مٹی وغیرہ اس میں ایسی لگ گئی کہ اب طبیعت نہیں چاہ رہی تو اس کو ڈبے میں نہ ڈالیں، بلکہ اس کو کنارے کسی طرح ایسی جگہ ڈال دیں کہ کوئی جانور وغیرہ کھا لیں. ٹیک لگا کر نہ کھانا، یہ خلاف ادب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا. ہاں کوئی مجبور ہو, بوڑھا ہو, معذور ہو, بیمار ہو, وہ اور بات ہے. بوڑھے آدمی بعض اوقات بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ دوسروں کا عیب مت دیکھو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. جب کسی کے اندر عیب نظر آئے فوراً اپنی طرف نظر کرو کہ کہیں یہ عیب ہمارے اندر تو نہیں ہے. کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا, کھانا جیسا بھی ہو کھا لے, عیب نہ نکالے. نہیں کھایا جاتا نہ کھائے تو کوئی گناہ نہیں, لیکن عیب نہ نکالے. جوتا اتار کر کھانا کھانا, کھانے کے بعد کھپڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے. اب گاڑیوں میں جا کے کھانا کھاتے ہیں, یہ بھی اس میں یہ بھی خرافات ہیں کہ جوتا پہنے پہ نہیں کھاتا ہے آدمی. اور بھی بہت سارے اس کے اندر فسادات ہیں بازاروں میں کھانا کھانے میں. کھانے کے بعد اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہو, یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے, یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر کالے کی طرح ذرا آگے کو جھک کر بیٹھ کے کھائے. تینوں طریقے سنت ہیں. اور مربع بیٹھنا جسے آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے کھاتے ہیں, یہ بڑے بوڑھے یا بیمار کوئی ہوتے ہیں جن سے بیٹھنا مشکل ہے تو وہ اس طرح بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں, جائز ہیں. کھانے کے برتن پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا, پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. کھانے کی پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے. اس کا طریقہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ بچوں کو بھی عادت ڈالیں, خود بھی عادت ڈالیں کہ برتن میں سے کھانا پلیٹ کے اندر جب اتاریں تو تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں. اس طرح کھانا گرم بھی رہتا ہے, مزہ بھی آتا ہے کھانے میں, اور دوسرے یہ کہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. بعض اوقات کھاتے کھاتے ایک دم طبیعت بھر جاتی ہے, اب کھایا نہیں جا رہا, تو اس کا فائدہ ہو جائے گا کہ تھوڑا تھوڑا نکالیں گے تو اس کو کھانا مشکل نہیں ہوگا. تو لہٰذا پلیٹ کو پھر انگلی سے صاف کر لینا چاہیے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا, کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ترجمہ, سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. باقی اس کے اور بھی سنتیں ہیں, انشاءاللہ آئندہ پڑھ کے سناؤں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے پاس معجزات ہیں, اور جیسے جلالین میں جس کو کمالین میں نسائی و ابن جریر و بزار کی طرف منسوب کیا ہے, نقل کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس دعوت اسلام کے لیے آپ نے کسی کو بھیجا, اس نے آپ کی اور حق تعالی کی شان میں گستاخانہ کہا کہ رسول اللہ کون ہوتے ہیں, اللہ کیسا ہوتا ہے, سونے کا یا چاندی کا یا تانبے کا, پان اس پر بجلی گری اور اس کی کھوپڑی اڑا دی گئی. اس واقعے میں آپ کی شان میں گستاخی کرنے کو بھی ظاہر ہے کہ دخل ہے. اس اعتبار سے ظہور ہے معجزے کا کہ سائقہ یعنی بجلی میں کہ کائنات جو سے ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ گناہوں سے طبعی اور عقلی نفرت عطا فرما دے, گناہوں سے دوری عطا فرما دے. اے اللہ نیک اعمال کا شوق اور ذوق ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی جنت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے. اپنی عبادت کے لیے ہمیں اپنے اوقات کو فارغ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے, آخرت کی تیاری نصیب فرما دے. ہم گھروں کی آزائن تزئین و آرائش کے لیے کس قدر پیسہ کس قدر محنت لگا دیتے ہیں, لیکن آخرت کے لیے ہم بالکل ہی غافل ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے, اور فکر آخرت کی توفیق نصیب فرما, جنت کی تزئین و آرائش کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آخرت کی تزئین و آرائش کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام برے اخلاق سے ہم سب کو پاک فرما, اچھے اچھے اخلاق ہم سب کو عطا فرما. ہمیں تواضع نصیب فرما, توبہ کی توفیق نصیب فرما, امید رحمت عطا فرما, صبر و تسلیم و رضا عطا فرما. اے اللہ اپنا خوف عطا فرما, اپنی محبت کاملہ عطا فرما, اپنی معرفت کاملہ عطا فرما. اور اس کے لیے ہمیں جو محنت کرنی چاہیے اور جن اعمال کو اختیار کرنا چاہیے اور جن اعمال کو چھوڑنا چاہیے, اے اللہ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ سب کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان کو عطا فرما. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم، فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرما، الہ العالمین اپنی یاد میں رونا نصیب فرما، اللہ اپنی محبت میں رونا نصیب فرما، اپنے خوف سے رونا نصیب فرما، گریہ و زاری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی گریہ و زاری سے سیرا فرما، آنسوؤں سے اپنی محبت کے اور خوف کے آنسوؤں سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما، اے اللہ ہمیں یہ گلستان عطا فرما، آہوزاری کا گلستان عطا فرما، آہوزاری کی جنت عطا فرما، آہوزاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے گل و گلزار فرما دے، اے اللہ سیراب فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا ہی کو جنت بنا دے، اے اللہ ہماری دنیا ہی کو جنت بنا دے، اپنے اعمال صالحہ سے اپنے رضامندی والے اعمال سے ہماری جنت بنا دے، اے اللہ جنت بنا دے، اے اللہ اپنے دیدار کا شوق ہم سب کو نصیب فرما، اپنی لقاء کا شوق ہم سب کو نصیب فرما، اپنے دیدار کا شوق ہم سب کو نصیب فرما، اپنے دیدار کی لذت ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اپنے نام کی لذت ہم سب کو نصیب فرما، اپنے نام کی مٹھاس ہم سب کو نصیب فرما، اپنے ذکر و عبادت کی مٹھاس کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، حلاوت ایمانی ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر جینا، ایمان کامل پر جینا اور اسلام کامل پر جینا اور ایمان کامل اور اسلام کامل پر ہمیں مرنا نصیب فرما، اللہ اپنے مشائخ کے عین مسلک کے مطابق ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا ان لوگوں کا راستہ ہم سب کو عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو بھی بیمار ہو گئے ہیں کیسی بھی مہلک بیماری ہو، اے اللہ چھوٹی بیماری ہو بڑی ہو، اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی بچوں کو بھی اللہ سب کو صحت عطا فرما، اور اللہ جو محفوظ ہیں ہم کی حفاظت فرما، ہر بیماری سے حفاظت فرما، چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو حفاظت فرما، غموں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ غموں کو بدل دے خوشی سے، مصیبت کو بدل دے عافیت سے، تنگی کو بدل دے فراغی سے، اے اللہ دونوں جہان کی خیروں اور بھلائیوں کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ضرور بے ضرور دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما، اور دونوں جہان کے شروع اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، اے اللہ حرام سے ہماری جان چھڑا دے، اے اللہ حلال نصیب فرما، 100% حلال نصیب فرما، یا اللہ 100% حلال نصیب فرما، اے اللہ میرے مرشد قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، گھٹنوں کی تکلیف کو اللہ دور فرما دے اور پہلے سے بھی اچھی صحت عطا فرما دے، عافیت اور بشاشت عطا فرما دے، اور میرے شیخ کے اہل خانہ کو بھی اللہ خوب خوب صحت و عافیت عطا فرما، میرے شیخ کے یہاں پوتی ہوئی ہے حضرت حافظ مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم کے یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے ان کو نوازا ہے، اللہ دونوں ماں اور بچی کو دونوں کو اللہ خوب خوب صحت اور عافیت عطا فرما، اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اے اللہ عارفہ کاملہ اس بچی کو بنا، اور اللہ ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچوں کو بھی عارف کامل بنا، محبت والا بنا، عشق اپنا عشق نصیب فرما، اور اللہ جتنی خیریں ہم نے آپ سے مانگی ہیں اپنے کرم سے وہ سب خیریں ہم سب کو عطا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اے اللہ میرے مرشدین کو بھی جو دنیا سے چلے گئے دونوں مرشدین کو اللہ جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ ان کو قرب بے انتہا عطا فرما، ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما، اپنی شان کرم کے مطابق ان کو جزائے جزیل عطا فرما، اور ان کے آل و اولاد اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ عارف کامل اور محبت الہیہ سے سرشار بنا، اور اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جذب فرما کر اولیاء سے یقین کی خط انتہا عطا فرما، دنیا میں بھی ان کو عزت و شرف عطا فرما، اور ان کو اللہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، اپنی دونوں جہان کی خوشیاں ہم کو بھی اور ان کو بھی نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.